الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. تقریباً دو تین ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے کہ شریعت کی نظر میں عقل مند کون ہے. بعض لوگوں نے یہ تنبیہ کی کہ یہ جو آپ نے بیان کا نام رکھا ہے پاگلوں کی دو قسمیں، یہ بیان کا نام ذرا عجیب سا ہے، اس کا کچھ اور نام بھی ہو سکتا تھا. جی اچھا ٹھیک ہے، تو آج 10 فروری ہے، 10 فروری ہے، 10 فروری 2017 ہے، اور جمادی الاولی کی کیا تاریخ ہے؟ 12 جمادی الاولی 1437 ہجری. میں نے ان سے کہا تھا کہ بیان کے شروع میں بتا دیا کریں تاریخ. تو بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ یہ نام آپ نے عجیب سا رکھا ہے اس کا. تو ایک بات تو یہ کہ اپنے بیانات کے نام میں نہیں رکھتا، یہ تو ایڈمن صاحب رکھ دیتے ہیں کچھ بھی. بعض بیانات ایسے ہیں جن کے نام میں خود باقاعدہ رکھتا ہوں. ان میں ایک میرا بیان ہے جو عاملوں کے خلاف ہوا ہے، اس کا میں نے خود نام رکھا ہے، عاملوں کی بدماشیاں پارٹ 1 پارٹ 2. اور ایک نام تھا عاملوں کی پٹائیاں. اور ایک میرا بیان ہوا، وہ بڑا دلچسپ نام تھا، پہلے وہ واقعہ سناؤں گا پھر نام میں مزہ آئے گا آپ کو. وہ بھی نام میں نے خود رکھا، یہ بہت اہم بیان ہے، اس کا نام میں خود تجویز کروں گا. باپ کو جب کسی بچے سے بہت زیادہ محبت ہو تو وہ کہتا ہے اس کا نام میں رکھوں گا، اس کا نانی یا دادی کو نہیں رکھنے دوں گا، یہ اللہ سے بڑی مرادوں سے مانگا ہے. کچھ بیانات ایسے ہیں وہ اللہ سے بڑی مرادوں سے مانگے ہیں، وہ جب ہو گئے اللہ نے کہلوا دیے، تو میں نے کہا اس کا نام میں خود رکھوں گا. تو ایک میرا بیان ہے، اس کا نام بعد میں بتاؤں گا، پہلے واقعہ پھر مزہ آئے گا نام سننے میں. وہ کوئی عامل تھے، کسی محلے میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگے میں تم لوگوں کا روحانی علاج کروں گا. سب کو بٹھا دیا گول دائرے میں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، بنیان سوگنا اور عجیب عجیب سی جو یہ لوگ کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں روحانی علاج والا ہوں، میں تم لوگوں کا روحانی علاج کروں گا. تو ایک صاحب نے یوٹیوب پہ میرا بیان اونچی آواز میں لگا دیا، اس بیان کا ٹائٹل تھا روحانی علاج والوں کا علاج. اس بیان کا نام کیا تھا؟ روحانی علاج والوں کا علاج. وہ نام میں نے خود رکھا تھا. اور دیکھو، وہ میرا میں نے اس لیے رکھا تھا وہ نام تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں کو خود علاج کی ضرورت ہے، یہ کسی کا علاج کیا کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان لوگوں کو علاج کی ضرورت ہم سے زیادہ ہے. تو وہ نام کام آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ روحانی علاج والوں کا علاج. ایک بیان تھا عاملوں کی پٹائیاں، وہ بھی باقاعدہ اس میں کسی عامل کی پٹائی کسی نے کی ہے، تو اس پہ وہ نام تھا. ابھی کل کسی خاتون کا فون آیا، میں نے بہت شاباش دی اس خاتون کو، خون بڑھ گیا میرا. وہ خاتون تھی، ان پہ کسی نے کہا جادو ہے، ٹونا ہے، کیا جو بھی کرتے ہیں یہ لوگ اس قسم کی باتیں. تو وہ اسے کسی بزرگ کے پاس لے گئے. وہ بزرگ مشہور ہیں علاج کرنے میں، ٹھیک ہے، میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں تاکہ اور بھی خواتین میں ہمت پیدا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا خواتین پٹائی کریں ان کی, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ خاتون اس عامل کی بدماشیوں سے متاثر نہیں ہوئی حالانکہ انہوں نے میرا بیان نہیں سنا تھا. بیان میرا بعد میں سنا ہے. پتا چلا کہ بعض لوگوں میں کامن سینس ہوتی ہے اور اتنی ہوتی ہے کہ ان کو بیان سنے بغیر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن اکثریت ان کی لفاظی میں ان کی داڑیاں دیکھ کے اور ان کے ماتھوں پہ محراب دیکھ کے اکثریت متاثر ہو جاتی ہے, وہ پھر ڈرتی ہے. تو وہ خاتون کے رشتہ دار ان کو لے گئے, کہتی ہیں بڑا بنگلہ تھا اس کا اور ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے. ان بابا جی نے پہلے تو یہ کہا کہ سب مردوں سے کہا کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں, جو بھی مرد عورت ان کے ساتھ کوئی بھی ایک فرد تھا دو فرد تھے. اس خاتون نے کہا ایک بندہ بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گا, کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا کیسی بری بات ہے. اس عامل نے پھر کیا کیا کہ جب دیکھ لیا نہیں جا رہا تو عامل نے لگایا ایک دو تھپڑ اس کو لگا دیا عورت کو, تھپڑ کے میں جن اتار رہا ہوں, انہوں نے بھی لگا دیا. جب اس نے لگائے, اب ممکن ہے کوئی کہ میں تشدد پھیلا رہا ہوں, یوٹیوب پہ بعض دفعہ نا چینل بند ہو جاتے ہیں تشدد کی باتیں, میں تشدد کی بات نہیں کر رہا. تشدد شروع کس نے کیا؟ عامل نے. اگر وہ خاتون آرام سے اس کی تھپڑ کھاتی رہتی تو ان پہ تشدد ہوتا رہتا کہ نہیں ہوتا رہتا؟ تو میں تشدد پھیلانے کی تقریر کر رہا ہوں یا تشدد ختم کرنے کی؟ جب اس خاتون نے دو لگا دیے تو اس سے تشدد بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کم ہوگا, وقتی طور پہ تو بڑھے گا, آئندہ کے لیے وہ عامل کسی پہ تھپڑ لگاتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا. اور بڑی لمبی کہانی ہے, پھر اس نے لات ماری, انہوں نے گھوسے مارے. ٹھیک ہے, یہ عامل پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے یہ عورت نہیں مار رہی ہے, اس کا جن مار رہا ہے. وہ تو ڈرامے تو کرنے ہیں نا, یہ جتنے بھی الٹے کام کریں ان کے پاس ہر الٹے کام کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور اس سے ہمارے نیک لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے یاد رکھو, دنیا دار لوگ کم متاثر ہوتے ہیں, نمازی داڑھی والے لوگ, خانقاہوں میں تبلیغ میں جانے والے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے کیونکہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے. بات نہیں آئی سمجھ میں, کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یہ پڑھے تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا یہ پڑھے گا تو ہوگا؟ آپ پڑھنا, آپ تو 4 مہینے لگا کر آئے ہو, آپ پڑھ لو بھائی. اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ہے جو یہ پڑھے گا تو اثر ہوگا آپ کے؟ کسی بھی مسجد کے امام سے, محلے میں کسی بھی نیک آدمی سے پڑھوا لو, یہ ٹھیا ٹھکانا دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کے کیوں پڑھوا رہے ہو؟ اس کے پاس کیا ہے؟ کون سا سلیبس ہے جو اس نے, کون سی ڈگری ہے جو, کون سی یونیورسٹی ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. میری تو علماء سے بحث ہوتی ہے اس مسئلے پر, علماء سے بحث ہوتی. میں کہتا ہوں کوئی سلیبس ہمیں بھی تو بتاؤ نا کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا. تو بتاتے ہیں کہ دیکھو 21,000 دفعہ یہ پڑھو, 34. میں نے کہا یہ کیوں, اس کی دلیل کیا ہے کہ 21,000؟ یہ تو بیٹھے بیٹھے میں کہہ دوں 25,000 دفعہ پڑھو تو یہ ہوگا, ایسے تو میں بھی بنا لوں بیٹھے بیٹھے نصاب. کسی چیز کی کوئی سر پاؤں تو ہو نا. میں نے کہا 21,000 دفعہ جب بیٹھ کے میں یہ پڑھوں گا تو میں تھوڑی رہوں گا, ٹیکنیکل فالٹ تو پیدا ہوگا. اسی ٹیکنیکل فالٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں, کیونکہ جو آدمی الٹی باتیں کرتا ہے, دیکھو جو سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں لوگ اس کو کبھی نہیں کہیں گے پہنچا ہوا. مجھے کوئی کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں؟ کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو کامن سینس کی باتیں جو ساری دنیا کرتی ہے, کھانا چبا. میڈیکل سائنس کی بھی میں وہی باتیں کرتا ہوں جو سارے ڈاکٹر, بھی کھانا خوب چبا کے کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, اپنے پیسوں سے کھاؤ. ٹھیک ہے نا, یہ تو وہی باتیں کامن سینس کی باتیں, کھلاؤ بھی, صرف کھاؤ, کھانے پہ زور نہ لگاؤ, کھلاؤ بھی. اس سے کبھی لوگ نہیں کہیں گے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں, نہ کوئی دم کروائے گا. دعا کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہہ دو, ٹرائی کر کے دیکھ لو, شاید قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہے اس میں, کیا ہے؟ کوئی کرامت نہیں ہے کوئی. پھر کبھی آپ کو نظر آئیں گے ٹماٹر خریدتے ہوئے, کبھی آلو خریدتے ہوئے, کبھی ہفتہ بازار, کبھی بکری کو چارہ ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی تو مرغیوں کے چکر میں پڑا ہوں, کوئی ٹائٹ قسم کی مرغیاں مل جائیں تو دیسی انڈا دیں, کیونکہ انڈوں کے نام پہ بھی دھوکا ہو رہا ہے. देसी अंडे, ये जो सफेद अंडे है ना, विलायती अंडे, इनको कलर करके बेचा जा रहा है। बाज दफा मुर्गी छोटे, मुर्गी को कम खुराक खिलाए ना तो ये छोटे अंडे देती है, तो अंडों का साइज छोटा, उसको पत्ती को पानी में उबाले, उसमें अंडे डाल दें तो पत्ती का रंग चढ़ता है, वो आपको क्या रहता है, देसी अंडा है, कीमत उसकी ठीक ठाक होगी। देसी अंडे के नाम पे आप अंडों के नाम पे मजाक खा रहे हैं आप। तो हमने कहा यार कोई जगह बनाओ, आप मुर्गियां ही पाल लो कम से कम, तो इसमें रूहानियत नजर आएगी। सुबह सुबह अंडे उठा रहे हैं वहां से जाके। तो नॉर्मल आदमी कभी किसी को पसंद नहीं आता। मजहबी लोग जो लोगों को उल्लू बनाते हैं, देखो मैं दावा नहीं करता कि मैं बहुत नेक हूं, मैं कितने पानी में हूं, मैं नेक हूं या बुरा हूं, ये मुझे मेरा अल्लाह जानता है। मैं कभी दावा नहीं करता मैं नेक हूं, और मैं न किसी को ये कहने देता हूं कि मुझे नेक कहो। दिल के भेद कौन जानता है? अल्लाह जानता है। मैं जैसे आप अल्लाह से डरते हैं, मैं भी अल्लाह से डरता हूं। मैं भी कहता हूं मुझसे कोई कोताही हो तो अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक दे, लेकिन मैं उल्लू नहीं बनाता, ये मैं इंशाल्लाह कह सकता हूं। ये मैं अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रख के मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं मिंबर पे बैठ के लोगों को उल्लू बोलो भाई नहीं बनाता, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मैं उल्लू नहीं बनाता मिंबर पे बैठ। वो क्लियर कट बात है, सीधी सीधी वो पब्लिक के सामने रख देता हूं, जिसने सुनना है सुने, नहीं सुनना तो पतली गलियां बहुत है, ठीक है ना, पतली गलियां बहुत है, निकल ले भाई। तो रूहानियत के नाम पे जो नॉर्मल लाइफ जिसकी नहीं होगी ना, लोग उसको बुजुर्ग समझते हैं। हालांकि बुजुर्ग बनने के लिए जरूरी है कि आप नेचुरल लाइफ पे आ जाएं। अंबिया किराम जो थे ना, अंबिया किराम, देखो हिंदुओं में पंडित जी होते हैं, वो कुछ अजीब अजीब से करतब दिखा रहे होते हैं, कुछ करामतें दिखा रहे होते हैं, कुछ करामत तो नहीं होती लेकिन वो कुछ शोभदे दिखाते हैं, तो हिंदू लोग उनके सामने कैसे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, क्या ख्याल है? कभी हिंदू किसी साइंसदान के सामने बैठे ऐसे हाथ जोड़ के? किसी डॉक्टर के सामने बैठे? किसी डॉक्टर की मूर्ति बनाई उन्होंने? हालांकि खिदमत डॉक्टरों ने ज्यादा की है, साइंसदानों ने ज्यादा की है, पंडितों ने नहीं की। पंडित जी तो बैठे रहते हैं, वो नजरें न्याज और वो सारी नजराने लेने के लिए मिठाइयां और ये सब चीजें खाते हैं, लोगों का खिलाते नहीं है। डॉक्टर भी कौम की खिदमत करता है जो अच्छे डॉक्टर हैं, साइंसदान भी खिदमत करता है, मगर ना डॉक्टर में लोगों को रूहानियत नजर आएगी ना साइंसदानों में, लिहाजा उनके सामने कोई भी हाथ जोड़ के नहीं बैठता, उनको नजराने हदीये नहीं दिए जाते, उनको फीस देने में भी डंडी मारी जाती है, डॉक्टर साहब यार थोड़ा हल्का हाथ रखो, उसको भी 1000 मांग रहा हो तो आप कोशिश करेंगे 500 पे ले आए। लेकिन जहां रूहानियत का उनसर आ गया, रूहानियत का मफहूम यानी अवाम की नजर में क्या है, अवाम की नजर में कि इसके पास कुछ गैबी चीजें हों, अल्लाह से कोई ऐसा लिंक हो कि इसके पास कुछ क्या हो, कुछ टेक्निकल किस्म की कुछ ऐसी चीजें हों कि ये वो कुछ कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते, ये जब और ये बावर कराने के लिए किसी शख्सियत को अपने बारे में ये बावर कराने के लिए कुछ उल्टे उल्टे काम करने पड़ते हैं पब्लिक से हटके, ताकि लोग ये समझें कि भाई ये तो अजीब ही मखलूक है यार, तो बड़ी अल्लाह ने कुछ इनको कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो आम लोगों को नहीं दी। और जब किसी शख्स के बारे में आपको ये इत्मीनान हो जाए कि ये पहुंचा हुआ है, तो फिर उस आदमी को अपना दावा मनवाने के लिए या कोई दावा पेश करने के लिए दलील की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि दलील तो वो देगा ना जो पहुंचा हुआ ना हो, जो पहुंच गए तो वो तो भाई ऐसी बातें करेंगे जो भाई वो तो बुझ रहा है, वो तो उनकी बातें उन्हीं के समझ में आती है, हम तो खाकसार, हम तो उनकी खाके पाके बराबर भी नहीं है। वही है ना वो कल्बे हुसैन, सुना है ना, एक आदमी जा रहा था ट्रेन में, उसने सामने वाले से पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा कल्बे हुसैन, हुसैन का कुत्ता, तो इसका नाम था कोई बहुत ऊंचा नाम था, तकबर वाला, चंगेज खान जैसे समझ लें आप, इसने कहा ये हुसैन का कुत्ता, ये तो तवाजो का पीकर है ये आदमी, मैं इतना बड़ा मुतकबिर, मेरा नाम तो मैं भी कोई ऐसा नाम बताऊं जो जिसमें तवाजो और इनकिसारी झलक रही हो। तो जो कल्बे हुसैन था उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा खिंजीरुल्लाह। خنزیر ہو تم حسین کے کتے تو میں اللہ کا کیا ہوں؟ خنزیر ہوں. مخلوق تو ساری اللہ کی ہے نا. تو تواضع, حد سے بڑی ہوئی تواضع, تاکہ لوگ کیا کریں, سمجھیں کہ کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے. تو اب میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا, اب ممکن ہے اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے, انہوں نے خنزیر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. بعض لوگ کہتے ہیں خنزیر کا نام لینا جائز نہیں, یہ سب بلا دلیل باتیں. قرآن میں خنزیر کا لفظ اللہ نے نہیں ذکر کیا, ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے. تو ہم چھوٹے بچے تھے, ایک دفعہ ہماری نام سے زبان سے سور کا لفظ نکل گیا, تو کسی نے کہا کہ جب تک 100 دفعہ کلمہ نہیں پڑھو گے زبان پاک نہیں ہوگی. ہم بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھنے, کلمہ تو چلو پڑھ لینا چاہیے, پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ اگر یہ اتنا ناپاک لفظ ہوتا تو قرآن میں اللہ اس کو ذکر کیوں کرتے؟ جانور ناپاک ہے, اس کا جو تلفظ ہے, اس کا تکلم ہے, وہ ناپاک نہیں ہے. تو خیر اب کیا ہوا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام انسانوں کی طرح انسان نہ ہوتے, نبوت کا مقام تو آپ کو ملا, لیکن آپ کی جو نارمل زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ جیسے لوگوں کی ہوتی ہے, جیسے عرب کی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی, مگر اس میں برائیاں نہیں تھیں, گناہ سے, برائیوں سے اور ان چیزوں سے پاک تھی وہ. اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو عرب سارے آپ پر ایمان لاتے, ہاتھ پاؤں چومتے, وہ کہتے تھے اتنے سارے بت ہیں تو ان کو بھی ہم روحانی پیشوا مان لیتے ہیں. لیکن عربوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے جس چیز نے روکا, وہ بنیادی طور پہ دو چیزیں تھیں, یاد رکھو دو چیزیں. نمبر ایک, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے. دولت مند آدمی غریب آدمی کو اپنا رہبر نہیں بناتا, اس میں تکبر ہوتا ہے دولت مند میں, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس دولت ہے تو میں قوم کا زیادہ بہتر آدمی ہوں, اور جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ قوم کا پست آدمی ہے. تو اللہ نے ان کے دماغوں سے یہ وسوسہ اور یہ خناس ان کے دماغوں سے نکالنے کے لیے قوم کے غریب ترین اور مسکین ترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی, اور کہا کہ دولت اللہ کی نظر میں برتری یا کمتری کا معیار نہیں ہے. کیونکہ خود اس نظریے کی بھی تو اصلاح کرنی تھی, اگر نبی کے پاس دولت ہوتی تو لوگ پھر قیامت تک کے لیے سمجھتے کہ دولت اللہ کی نظر میں محبوب ہونے کی علامت ہے. اب کتنا بڑا اللہ نے مقام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, پوری کائنات کا سردار بنا دیا, مگر گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ بتا دیا کہ غربت اگر کوئی عیب ہوتی تو اللہ اپنے سب سے محبوب ترین ہستی کو غریب اور مسکین نہ بناتے. نہیں آ رہی میرے خیال میں. دوسرا مسئلہ, عربوں کو جو آپ کی نبوت پر ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی, جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے, مال ہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے, کیسا اللہ کا نمائندہ ہے, کیسا اللہ کا سفیر ہے, ہم اس کو روحانی پیشوا کیسے مان لیں, یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے تو بازار میں خریداری کے لیے چلتا پھرتا ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ تو شادیاں کرتا ہے, نکاح, اس کو تو عورت کی بھی حاجت ہے اور عورت کی طرف اس کی رغبت بھی ہے. بزرگ تو وہ ہوتے ہیں کہ انہیں عورت کی طرف رغبت ہونی ہی نہیں چاہیے, ہونی نہیں چاہیے, ان کو کیا شادیاں وادیاں, تو دین کا کام کریں. وہ تو اللہ اللہ کریں, لوگوں کو خانقاہ میں اللہ اللہ کریں بٹھائے, انہیں شادیاں کر رہے ہیں, یہ بھی عرب اعتراض کرتے تھے. ان کو اولاد کی خواہش بھی, اولاد بھی ہو ان کے, بیٹیوں سے محبت بھی کر رہے ہیں. تو اور یاکل الطعام, کھانا بھی کھاتے ہیں, یمشی فی الاسواق, چلو اگر کھانا کھانا ہی ہے تو ان کے مریدین ہونے چاہیے یا فرشتے ان کو یہیں لا کے پہنچا دیا کریں, یہ بازار میں چلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہمیں, بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں. پھر ان کے ہاتھ میں شوبدے ظاہر کیوں نہیں ہوتے, یہ ایسا ہی کیوں نہیں کرتے, او تسقط السماء, مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, بازاروں میں چلتے کیوں ہیں, کھاتے پیتے کیوں ہیں, فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یہ زمین کو آرڈر کریں چشمے بہا دے زمین, ان کے پاس سونے اور چاندی کے کنگن کیوں نہیں ہیں, اگر یہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں تو ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ یہ اپنی غربت ایک سیکنڈ میں دور کر دیں، ان کو خود اختیارات ہونے چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کا جواب قرآن میں ہے کہ اللہ نے کیا جواب دیا، قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں تمہیں رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا۔ جس کو معبود بنایا جاتا ہے، جس سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اس ذات میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مختار کل ہو، مشکل کشا ہو، وہ جو چاہے جب چاہے کر گزرے۔ اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں بھگوان ہوں، میں معبود ہوں، میں خدا ہوں، مجھ سے مانگو، پھر یہ سوال ہوتا کہ آپ کے تو اپنے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آپ ہمارے گھروں کے چولہے کیسے جلائیں گے؟ آپ تو خود محتاج ہیں کھانے کے، بازار میں خریداری کے، تو آپ ہمیں رزق کیسے پہنچائیں گے؟ آپ تو اولاد کے حصول کے لیے نکاح کے محتاج ہیں۔ عبادت اس ذات کی جاتی ہے جو کسی کام کے کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہ ہو۔ قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ هل كنت الا بشر الرسول، میں تو محض ایک انسان ہوں۔ فرق کیا ہے کہ ایسا انسان ہوں، لاکھوں کروڑوں میں اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے اپنا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے، حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یہ جو نبی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے نا، چاند کے دو ٹکڑے، اس بارے میں یاد رکھو پوری امت کا عقیدہ ہے کہ یہ ٹکڑے نبی نے نہیں کیے، یہ کس نے کیے؟ اللہ نے کیے۔ نبی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، حضرت موسیٰ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں۔ اگر حضرت موسیٰ کو اللہ اختیار دیتے کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں تو ہر دفعہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن نہ لینی پڑتی، اور اللہ اطلاع نہ دیتے کہ پھینک دو، اب یہ بنا دوں گا، اب یہ بنا دوں گا، اب یہ بنا دوں گا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے تو اللہ نے حکم دیا، القیہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ سانپ ہے، اژدھا ہے، کیا ہے یہ؟ قال ہی عصایا، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ پھر ایک لمبی بحث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کو تو پتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالی حضرت موسیٰ کو مانوس کر رہے ہیں، اللہ کا جلال خشیت اتنی کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتے تھے۔ جب کسی کا روب بہت ہوتا ہے تو پہلے وہ گپ شپ کر کے تھوڑا سا اس کو مانوس کرتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی، پرانے زمانے میں تو دولہا کا روب بہت ہوا کرتا تھا، تو وہ پہلے نام پوچھتا تھا، بیگم کا نام پوچھتا تھا، اور ہیلو ہائے ہوتی تھی گپ شپ، تاکہ اس کے دل سے تھوڑا سا روب نکلے۔ اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ روب میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی دولہے جو نئے نئے دولہے ہیں، دلہنوں سے کہتا ہوں کہ تو اس کی تھوڑی وحشت دور کرو، تھوڑا سا سلام دعا کرو، گھبرایا ہوا بیٹھا ہے بےچارا۔ تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا روب تھا، جلال تھا، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں نا، اس کو دور کرنے کے لیے، تھوڑا خوف کا غلبہ ختم ہو، بات چیت شروع کر دی۔ روب دور کرنے کے لیے جو بات چیت کی جاتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ضروری ہو۔ ویسے ہی گپ شپ لگاتا ہے، اور بھائی کیا حال ہے، بھائی خیریت، مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں نا تو میں تھوڑا سا، اور بھائی خیریت سے، کیا نام، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ نام بتاتا ہے پھر بھی بھول جاتا ہوں۔ وہ تو محض مانوس کرنے کے لیے، اور کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اچھا انڈا موڑ پہ، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ بھی یہیں رہتے ہیں، ایسی ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، تھوڑا سا وہ بندہ سیٹ ہوتا ہے، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، یہ اکابر کا طریقہ ہے کہ نئے آدمی آئے تو تھوڑا سا اس کو مانوس کر لیں۔ ہمارے حضرت کا بہت زیادہ روب تھا، جب ان کے پاس کوئی آتا تھا تو حضرت تھوڑا سا سلام دعا کرتے تھے، لیکن حضرت کو وہ نام بتاتے تھے اور اگلے سیکنڈ میں حضرت نام بھول جاتے تھے، کیونکہ نام اتنی غور سے سنتے ہی نہیں تھے۔ وہ فرماتے میں اس کا نام یاد کرنے کے لیے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں تو تھوڑا سا مانوس کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی یہ کون ہے، کیا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے اتوکعو علیہا اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں. یہ بھی بدتمیزی کی بات ہے کہ کوئی بڑا آپ سے سوال کرے آپ کہیں کیوں پوچھ رہا آپ کو پتہ ہی تو ہے. بعض دفعہ کوئی بڑا آدمی آپ سے آپ کے ابا نے پوچھا آپ سے آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا کوئی بات پوچھی تو آپ اس کا جواب دیں, یہ نہ کہیں کہ یہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے. بھائی اس کو معلوم ہے اس کے باوجود وہ پوچھ رہا ہے تو کوئی تو حکمت ہوگی نا. اس سے ہمیں ادب تمیز کا بھی پتہ چلتا ہے. حضرت موسیٰ نے نہیں کہا اللہ تو تو اللہ ہے تو تجھے کیا پتا, تجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے لاٹھی ہے, لیکن ادب کے خلاف ہے. جب اللہ نے پوچھا ہے تو جواب دیا جائے گا. ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے. اور یاد رکھو جب کوئی محبت سے کوئی بڑا بزرگ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی بات کا ادب احترام کے ساتھ بھرپور طریقے سے جواب دیں, شارٹ کٹ نہ ماریں. باپ بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے اور بیٹا ہوں ہوں کر کے بس گزر گیا, ایسا نظر آ رہا ہے ہمیں. دوست جب بات کرتا ہے تو بڑے مزے سے پرتپاک طریقے سے بات کرتے ہیں. ابا جب بات کر رہے ہیں اپنی اولاد سے شارٹ کٹ مار رہے ہیں, ابا کو پھر غصہ آتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو بھائی سیدھے منہ تمیز سے جواب تو دو. ماں بیٹی سے گھر میں بات کرتی ہے بیٹیاں کیا کرتی ہیں, شارٹ کٹ مارتی ہیں اسے, ہوں مجھے دیر ہو رہی ہوں ہوں. بھائی والدین کا یہ ادب ضروری ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ بھرپور طریقے سے تسلی کے ساتھ ان کو یہ احساس ہو کہ اس کی توجہ مکمل میری طرف ہے, چاہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن آپ بھرپور طریقے سے بتائیں ان کو. نہیں یاری بات, اس پہ ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا, یہ موضوع کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے بھائی, اس کو پکڑ کے رکھنا ٹھیک ہے جو بات چل رہی آپ سے کہہ رہا ہوں میں. ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا, دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا ہوا تھا. بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے, بیٹے نے کہا کوا ہے. بڑھاپے میں انسان بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے, نظر بھی نہیں آ رہا سنائی بھی صحیح نہیں دے رہا. ابا بھول گئے, پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے, بیٹے نے کہا کوا ہے دو دفعہ کا. تیسری دفعہ جب پوچھا باپ نے بیٹا یہ کیا ہے تو بیٹے کو آ گیا غصہ, ابا بول تو دیا نا کوا ہے, کیوں کان کھا رہے ہو میرے, کیوں دماغ چاٹ رہے ہو, کیوں دماغ کی دہی بنا رہے ہو, یہ صرف کراچی کے محاورے ہیں, دماغ کا دہی کر دیا, یہی کام میں رہ گیا سارا دن کہ میں یہی بتاتا رہا ہوں کوا ہے, کوے کا کرنا کیا ہے آپ نے. باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے تم میری گود میں تھے جب تم بچے تھے, دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا تھا, تم نے 20 دفعہ مجھ سے پوچھا تھا, میں نے 1 دفعہ بھی ایسے غصے میں ڈانٹ کے جواب, 1 دفعہ بھی میں نے ایسے ڈانٹ کے جواب نہیں دیا تھا. اور یہ باپ کو اللہ نے ضرب دیا ہے, ماں کو اللہ نے ضرب دیا ہے اولاد کے معاملے میں. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے میں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو تم نے ان کے ساتھ لا تنہرہما جھڑکنا نہیں ہے کسی بات پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ نہیں کہنا کہ یہ سوال ابا غیر ضروری ہے, یہ آپ مجھ سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں. باپ نے جب پوچھ لیا تو اب وہ غیر ضروری سوال بھی ضروری بن گیا. نہیں آ رہی بات. ہمارے ایک استاذ تھے, ابھی بھی ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کے بھی ایک جو استاد تھے جن کا بھی انتقال ہو گیا, تو وہ بڑے بزرگ تھے, انہوں نے اپنے ان شاگرد کے ذمے کوئی کام لگایا کہ آپ یہ کام کرو. کام بہت ہی فضول سا کام تھا جو کرنے کا نہیں تھا, وہ بیکار سا کام تھا, وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں. تو وہ کرنے لگ گئے, ہمارے جو استاد تھے وہ اپنے استاد کا حکم سن کے کرنے لگ گئے کام. تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ تو آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے, آپ کے بڑے بزرگ نے یہ کام آپ کے ذمہ لگا دیا, یہ تو غیر ضروری کام ہے چھوڑیں اس کو. انہوں نے کہا کہ یہ غیر ضروری ہے لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو یہ کیا بن گیا, ضروری بن گیا. جب انہوں نے کہہ دیا تو کیا بن گیا, ضروری بن گیا. تو بعض دفعہ یہ کام غیر ضروری ہوتا ہے لیکن کسی ایسے کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے جس کے آرڈر کو ماننا ضروری. وہ واقعہ سناتا ہوں نا میں اکثر, ایک بہت بڑے محدث تھے, بزرگ تھے, ہزاروں لوگوں میں ان کا درس ہوتا تھا, ہزاروں لوگوں میں. حدیث کا درس دے رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے درس سننے کے لیے، کیسی پروقار محفل لگی ہوئی ہے. ماں ان کی تھی دیہاتی، بعض دفعہ آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے، والدین کیا ہوتے ہیں، بےچارے دیہاتی ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا فنٹر سمجھنے لگتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور یہ بک، تو اب تو پرانے اسٹائل میں چلیں گے نا. تو وہ بوڑھی ماں ان کی آتی، بولتی کیا یہاں لوگوں کو بیٹھ کے جو ہے تو سبق پڑھا رہے، جا مرغیوں کو جا کے دانا ڈال. تو یہ بےچارے اٹھ کے جاتے، کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد، یہ اٹھ کے جاتے اور مرغیوں کو دانا ڈال کے واپس آتے، جہاں سے درس چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو دانا ڈالنا کیا اتنا ضروری کام ہے، یہ تو کسی اور وقت بھی ہو سکتا ہے، مرغیاں تو ویسے بھی باہر سے کچھ بھی کھا پی کے گزارا کر دیتی ہیں، اتنا قیمتی درس چل رہا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کام چھوڑ دیتے بعد میں کر لیتے. انہوں نے کہا کہ مرغیوں کو دانا ڈالنا ضروری نہیں ہے، لیکن جس شخصیت نے مجھے اس دانا ڈالنے کا آرڈر کیا ہے اس کے آرڈر کو ماننا ضروری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آگے انہوں نے دلیل دی، دلیل سمجھیں، دلیل کیوں ضروری ہے. انہوں نے کہا جس خدا کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، فرمایا کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، تو وہ خدا کیا ہو جائے گا، بولو بھائی، ناراض ہو جائے گا. تو حدیث کا درس تو انسان اسی لیے دیتا ہے نا، تعلیم تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ علم دین تو اس لیے پڑھاتا ہے کہ کیا ہو. یہ میں اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے اپنے والدین کے حقوق کا اس قدر خیال کیا ہے کہ ان کی غیر ضروری اور جس کو آپ عرف میں کہتے ہیں بالکل ایسے مطالبات جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی، ایسے مطالبات میں بھی اس بات کا خیال کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور آج کی جو نسل ہے، یہ جو آج کی اولاد ہے، اس کے میں اگر آپ کو حالات بتانا شروع کر دوں تو میرے دل میں وہ قوت نہیں ہے، میرے اعصاب میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کو اپنی زبان سے بیان کر سکوں. اس طرح سے والدین سے بات کی جاتی ہے، اس طرح سے جیسے وہ اس کے کیا ہوں، ملازم ہوں. اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس تربیت میں اور یہ بگاڑنے میں دخل بھی کس کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو آپ نے انگلش اسکول میں ایڈمیشن دے دیا، مکس گیدرنگ میں بٹھا دیا، جوان لڑکا جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لائف کو انجوائے کر رہا ہے، مذہب بالکل نہیں سکھایا جاتا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے میڈیا آزاد کر رہا ہے لڑکیوں کو، اپنا بوائے فرینڈ خود ہی سلیکٹ کرو، لڑکوں کو کہہ رہا ہے اپنی گرل فرینڈ کا انتخاب کرو. جب یہ کلچر ملے گا اولاد کو تو یاد رکھو یہ ہے کس کا کلچر، مسلمانوں کا ہے یا گوروں کا ہے، بتاؤ مجھے. تو جب آپ گوروں کے کلچر کو فالو کریں گے تو آپ کے اندر صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آئیں گی یا گوروں والی آئیں گی. تو گورے تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، جتنی آج کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، گورے اس سے زیادہ برا سلوک کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی اولاد آپ کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو شکر ادا کریں کہ ایسے ماحول میں رہ کے بھی وہ آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے، اس پہ شکرانے کے نفل پڑھیں. میرے پاس والدین آتے ہیں، اولاد یہ کر رہی ہے، اولاد یوں کر رہی ہے، میں کہتا ہوں آپ نے اس کو ماحول کیا دیا ہے تعلیم کے لیے، یہ ماحول دیا ہے. میں کہتا ہوں یہ غنیمت ہے جتنا کر رہی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اولڈ ہاؤس میں آپ کو داخل نہیں کیا اس نے، اور میں نے کہا تھوڑا صبر کریں، آپ کی اولاد نے آپ کو گھر میں تو رکھ لیا نا بڑھاپے میں، ٹھیک ہے خدمت نہیں کر رہی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو یہ سزا ملے گی کہ ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ ان کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوں گی، یہ ہونے والا ہے. تو اللہ کے بندو اپنی جان پہ بھی رحم کرو اپنی اولاد. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ کون ہو سکتا ہے، تعلیم تو ضروری ہے، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، لیکن یہ بات یاد رکھو اسکولوں میں تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، اسکولوں میں بگاڑا جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے اسکولوں کے اندر. الا ماشاءاللہ کسی کے گھر کا ماحول بہت مضبوط، میں یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسکولوں سے اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بھی نکلتے ہیں، لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جن کے والدین نے ان پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھا ہوا ہوتا ہے بچپن سے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین نے کنٹرول، والدین آج اولاد کی فکر کرتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ دیا، جوان لڑکی کو لڑکے ٹیوٹر لگوا کے دے دیا. ایک خاتون تھی، حیا پہ ان کے بہت سارے مضامین آیا کرتے تھے، میں بڑا متاثر ہوتا تھا، بھائی شرم و حیا پہ بہت اچھے مضامین لکھتی ہیں. پتا یہ چلا کہ جی ان کی جوان بیٹی جو بڑی خوبصورت بھی تھی اس کو ٹیوشن لگوا کے دے دیا ایک جوان لڑکے سے. وہ لڑکا بند کمرے میں ان کی بچی کو پڑھا رہا ہے ٹیوشن. کنوارا لڑکا ہے جوان، لڑکی بھی کیا ہے جوان، بند کمرے میں روزانہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور والدہ صاحبہ کیا لکھ رہی ہیں حیا پہ، بولتے کیوں نہیں، حیا پہ ان کے بہترین قسم کے مضامین آ رہے ہیں حیا پہ. تو گھر میں حیا کا ماحول پیدا ہوگا، یہ حالات ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ بچی بھاگ گئی، بچی کے چکر بچی سنتی نہیں، تو کیسے سنے گی بھائی، وہ اس کو نہیں سننا چاہیے، اس کو بالکل نہیں سننا چاہیے، اگر وہ سن رہی ہے تو بیوقوف ہے، جب آپ نے خود اس کو یہ ماحول بنا کے دیا ہے، شریعت کو تو آپ مانتے نہیں، علماء سے دور رکھا بچوں کو اپنے. یاد رکھو پہلے زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے، خوب اچھی طرح سمجھیں یہ جملہ، خوب سنیں اس کو، اپنے بچوں سے علماء کی خدمت کروایا کرتے تھے، تاکہ بچے علماء کی خدمت کریں گے تو والدین کی پھر اس سے بھی زیادہ کریں گے، کیونکہ والدین کا مقام بچوں کے لیے علماء سے زیادہ ہے، اپنے والدین کا مقام ہو، ویسے تو علماء کا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن بچے کے لیے سب سے پہلے کون ہے، اپنے والدین ہیں. اور یہ کام پہلے زمانے کے بادشاہ بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کو ڈر ہوتا تھا کہ شہزادے جتنا بگڑیں گے نا عیاشی میں، اس بگاڑ کا ہم پھر تحمل نہیں کر سکتے. خلیفہ ہارون رشید تھا یا مامون رشید تھا، مجھے ذہن سے نام پوری طرح یاد نہیں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا امام مالک کے پاس تربیت کے لیے، کہ امام مالک کی خدمت کرو جا کے. اور یہ ساری تربیتیں کب ہوتی ہیں، بچپن میں ہوتی ہیں، جب وہ بالکل بالغ ہو گیا، شعور پیدا ہو گیا، اب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھ کے پھر اللہ اللہ کرو بس، اب پھر جاؤ عاملوں کے پاس، روحانی علاج والوں کے پاس. تو پہلے کا کام ہوتا ہی ہے. تو وہ امام مالک کے پاس بچے کو بھیجا، وہ بچہ کیا کر رہا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا ان کے پاس رہ کے. آج والدین بچے کو استاذ کی خدمت کرنے نہیں دیتے، یہ بتا دو، الٹا کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ کون ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے سے خدمت لینے والے، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے کو ڈانٹنے والے. بچے کے سامنے استاذ کی بے عزتی کی جا رہی ہے، تو بچے کے دل میں استاذ کا احترام پیدا ہوگا، جب استاذ کا نہیں ہے تو پھر باپ کا بھی نہیں ہوگا. ہمارے ایک استاذ ہیں، ان کے بچے بڑے نیک ہیں، میں نے اتنے نیک بچے کسی کے اب تک کی رپورٹ ہے کہ میں نے دیکھے نہیں، اللہ ان کو نظر بس سے بچائے، بہت احترام کرتے ہیں اپنے والد کا. اور اساتذہ کا بھی، میں بھی ان کے ایک بیٹے کا استاذ ہوں. انہوں نے کیا کہ ہم نے چونکہ ان کے بچوں کو دیکھا ہے بچپن سے، ایک دفعہ ان کے بچے نے گھر میں آ کے اپنے استاذ کی شکایت لگائی کہ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، والدہ سے شکایت لگائی. والدہ نے کہا ہوں ایسے کیا، یوں کیا، میں ٹھیک ہے ابا آئیں گے تو ابو کو میں بتاؤں گی تمہارے شکایت لگاؤں. ابو جب گھر میں آئے تو ابا سے بتایا کہ ابو میرے نہیں بلکہ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو نا فلاں قاری صاحب نے بہت سختی کی ہے، استاذ ہیں انہوں، ذرا جا کے ان سے پوچھیں. کیونکہ وہ استاذ جو ہمارے ہیں وہ بھی بڑے محتمم ہیں اور بڑی ان کی وجاہت ہے, تو ان کے بچے کو تو کوئی چھیڑ دے ان کو تو بہت ہی غصہ آنا چاہیے نا کہ میں اتنا بڑا عالم, میں اتنا بڑا مفتی اور میں اتنا بڑا مدرسہ چلا رہا ہوں, میرے بچے کو فلاں قاری صاحب نے کیسے ہاتھ اٹھایا یا کیسے اس کو ڈانٹا, تو ان کو تو غصہ آنا چاہیے تھا نا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, بولا تم نے اماں سے شکایت لگائی ہے اپنے استاذ کی؟ جی ابا انہوں نے ایسے ایسے کیا میرے ساتھ. کہا بیٹا یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے, اس کے بعد اگر تم نے گھر میں آ کے اپنے استاذ کی شکایت لگائی تو تمہارے استاذ نے تمہیں جتنی تنبیہ کی ہے نا اس سے زیادہ تنبیہ کون کرے گا؟ میں کروں گا. اسی کو کہتے ہیں با ادب با نصیب بے ادب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی استاد آپ کے بچوں کو کوٹتا پیٹتا رہے, یہ غلط ہے. اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ جائیں اس کو شکایت استاد سے الگ سے ملیں. بچوں پہ خامخواہ کی سختی کرنا اس سے بچوں کو نقصان ہوتا ہے, بلا وجہ کی سختی کرنے سے بچے کی ذہنی گروتھ رکتی ہے. الگ سے جا کے اس کو سمجھائیں, اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ استاد باز نہیں آ رہا بچے کو وہاں سے نکال لیں. لیکن بچے کے سامنے استاد کی برائی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ اس کے دل سے استاد کا احترام نکل گیا تو پھر وہ کبھی اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا, پھر نہ مسجد کے امام کو امام مانے گا, نہ علماء کو علماء مانے گا, نہ اپنے باپ کو باپ مانے گا. آخر میں نتیجہ یہاں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کیا کر رہا تھا میں, وہ تو میں تھا, یہ بھی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ اب نہیں مرغی کا انڈا کہاں سے آ گیا یار, تو سردیوں میں مرغی کا انڈا لے کے وہ تو میں ایک منٹ پہلے یہ موضوع کمپلیٹ کر دوں نا جو لے کے چلا تھا میں. تو بچے کو جو ہے نا بچے کو احترام سکھائیں استاد. ہاں خدمت میں واقعہ سنا رہا تھا امام مالک کا, کہ وہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بھائی جا کے ان کی خدمت میں رہو, ان کی خدمت کرو. بچپن میں بچہ بات مان لیتا ہے, وہ خدمت کرتا ہے, وہ آپ اس کو جس ماحول میں ڈالیں گے ڈل جائے گا. تو ایک دن وہ آئے اور دیکھا کہ بادشاہ آیا, اس نے دیکھا کہ وہ بچہ لوٹا لے کے کھڑا ہوا ہے. امام مالک تھے یا اس زمانے کے کوئی اور بزرگ تھے؟ میں واقعے کے جو الفاظ وہ ہے شخصیات ان کو زیادہ فوکس نہیں کرتا, میری کوشش ہوتی ہے جو واقعہ جو اصل ہے نا جس سبق مل رہا ہے اس کو زیادہ وہ اس کی اس طرف زیادہ توجہ دوں. تو وہ جو ہے نا وہ لوٹے سے ان کو وضو کروا رہے اپنے استاذ کو, اور استاذ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں. شہزادہ وضو کرا رہا ہے کس کو؟ عالم کو. شہزادہ بادشاہ کے لوگ یعنی حکومتی لوگ, وہ وضو کرا رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پاؤں اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں نے اپنا بچہ آپ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا, بگاڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, آپ تو بچے کو بگاڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں بھائی, اس سے خدمت تو لے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے پاؤں خود کیوں دھو رہے ہیں, یہ کیوں نہیں دھو سکتا؟ اس کو چاہیے کہ آپ کے پاؤں خود دھوئے, آپ کو نہ دھونے دے. یہ تربیت بادشاہ کو یہ شعور ہے اس زمانے میں کہ بھائی اگر یہ ابھی سے نہیں سیکھے گا یہ تو کیا بن جائے گا. یہی تو ہو رہا ہے آج کل حکومتی اہلکاروں کا حال, تربیت ہے نہیں. بیٹا ہی باپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے, بیٹا ہی باپ کو مروا دیتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا, بیٹے نے باپ کو مروا دیا, وہ اس نے بھائی کو مروا دیا, فلانے نے اپنی بیوی کو مروا دیا. کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا مروایا کہ نہیں مروایا, لیکن لوگ کہتے ہیں واللہ عالم. تو یہ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے سارا حساب کتاب. تو میرے بھائی اپنے بچوں کو علماء کی محفلوں میں بھیجا کرو, انشاءاللہ اس سے جتنے مردی بگڑ گئے مگر آپ کا احترام بڑھاپے میں کریں گے, خدمت کریں گے. ان کو پتا ہے کہ میں بدگمان بھی نہیں ہو رہا کہ جو نہیں جاتے وہ خدمت نہیں کرتے. بہت سے ہم نے دنیا دار دیکھے ہیں کہ وہ بڑی خدمت کرتے ہیں, دیندار پیچھے رہ جاتے ہیں, دنیا دار آگے نکل جاتے ہیں. قاعدہ کلیہ نہیں ہے, اکثر یہی ہے کہ دین ہوگا تو پھر احترام آئے گا, خدمت کرو گے. دین نہیں ہے تو ان کو بوجھ سمجھو گے. اور گوروں کے حالات سے عبرت حاصل کرو, ان کے پاس ایمان اور دین نہیں ہے تو کیا حل کر دیا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, ٹوٹا پھوٹا عمل ہے, اس کی وجہ سے کم از کم ہمیں اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا, بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جب کوئی گھر کا بڑا کوئی بات کیا کرے نا تو جی کہہ کے جواب دیا کرے, تمیز سے بات سنا کرے, اندھے نہ اور بہرے نہ بن جایا کریں. جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی تو حضرت موسیٰ نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے اس کا. ہمارے نبی کی عادت تھی جب کسی کی طرف دیکھتے تھے آنکھ بھر کے دیکھتے تھے. یہ جو لوگ تکبر جس میں ہوتا ہے نا, जब उससे कोई बात करेगा तो ऐसे करके देखेगा, यूं करके। उसको इससे भी तकलीफ हो रही है कि मैं गर्दन क्यों घुमाऊं उसकी तरफ, गर्दन क्यों घुमाऊं। भाई निगाह भर के बात करो, उसकी तरफ तवज्जो दो, भरपूर तरीके से उससे बात करो कि भाई क्या बात है, क्या मसला है। टाइम नहीं है तो उसको मना कर दो, भाई अभी मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुमकिन है मुझे बोले आप तो बात ही नहीं करते, तो भाई बात नहीं करते तो वो तो मजबूरी है ना, कि इतने इतने लोगों से सारा दिन बटन दबा के आदमी कैसे रिकॉर्डिंग कैसे करता रहेगा बात। तो पूरी कैसेट की तरह लोग चाहते हैं कि मौलाना लोग हर वक्त बोलते रहे, वो ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा करेंगे तो आपको पता है कि फिर कोई भी नहीं आएगा। तो लेकिन जब करे इंसान तो भरपूर तरीके से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी। तो बड़ों के साथ भी ऐसा है, यहां तक हुक्म है कि वालदैन आपको बुला रहे हैं, आप नफिल नमाज में हैं, तो नफिल नमाज तोड़ के उनकी पुकार का जवाब दें। मगर ये भी याद रखो कि बास चीजों में अल्लाह ने वालदैन को इख्तियार नहीं दिया है, बास चीजें ऐसी, वो फिर मैं किसी और वक्त बताता रहता हूं, वो फिर मुझसे फोन पर पूछ ले। बास चीजें ऐसी हैं जहां वालदैन को जबरदस्ती करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि बाज दफा वालदैन को अपने हुकूक का इल्म नहीं होता, वो भी फिर बाज चीजों में मुसल्लत हो जाते हैं। वो अपना दायरा, वो बिल्कुल नेक बच्चे को ना ऐसा लगाम खींचते हैं कि वो उसका वो बेचारा कहता है मैं पता नहीं नेक बन के फंस गया हूं बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फिर उसके जो बुनियादी हुकूक हैं, जायज हुकूक हैं, वो बहरहाल अदा करने जरूरी हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि लाठी फेंकें, हजरत मूसा को पता था कि ये सांप बनेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी फेंकी है तो सांप बनके दौड़ने लगी। अगर इस लाठी को हजरत मूसा ने खुद सांप बनाया था तो क्या डरते? ये जो जादू करने वाले लोग होते हैं ये शोभते दिखाते हैं, ये कुछ सांप बना देंगे तो डर के कभी भागते नहीं है, ये पब्लिक तो भाग जाती है, ये नहीं भाग, इनको पता होता है कि ये सांप वांप नहीं है, ये ड्रामेबाजी हो रही है, कि हमने बनाया है ना तो हमें पता है हमने बनाया क्या, हकीकत में बनाया है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है, इनको पता होता है। वो जो आपने देखा होगा यूट्यूब में कुछ वीडियोस आती हैं, बंदा दरमियान से दो टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, तो जिसको तकसीम करते हैं वो तो नहीं भागता कहीं डर के, और जो तकसीम करने वाला है वो भी नहीं भाग रहा होता, पब्लिक भाग जाती है। इसलिए कि जो तकसीम करने वाले हैं उनको पता हो कि ये शोबतेबाजी है, नजर का धोखा है, हकीकत में नहीं हो रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी फेंकी है सांप बन के दौड़ने लगी, हजरत मूसा मुखालिफ सिंह में दौड़ने लगे, सांप उधर को दौड़ रहा है, हजरत मूसा इधर को दौड़ रहे हैं। और कुरान कह रहा है ऐसा दौड़े हैं लम युअक्किब, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इतना डर गए, इतना घबरा गए। इससे ये भी पता चलता है कि तबई चीजों से डरना ये तकवे के खिलाफ नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्गों को भी बंदूक से डर लगता है और लगना चाहिए। ये जो बात लोग फंडर हमें तो ना बम से डर लगता है ना बंदूक से, इसका मतलब इनका दिमागी तवाजुन खराब है। मुझे सांप वहां जितना पहुंचा वो बुजुर्ग, सांप छोड़ दो मुझे कुछ नहीं होगा। भाई क्यों भाई, मूसा अलैहिस्सलाम को हो रहा है, तू तुझे तू क्या उनसे भी बड़ा है, क्या ख्याल है? तो अगर किसी बुजुर्ग को देख रहे हैं किसी की धमकी से डर गए तो ये तबीयी चीज है। मैं तभी कह रहा हूं ना नॉर्मल नॉर्मल रहने रहकर नेक बनने की कोशिश करें, एब नॉर्मल ना बने। एक साहब कहने लगे कि मैं जो है ना अपना सारा कारोबार वाइंड अप करके अमेरिका से इधर आ रहा हूं पाकिस्तान, और बस मैं इस्लामी सल्तनत में रहूंगा और मेरे बच्चे पले। मैंने कहा आपका यहां कोई पहले से बिजनेस है, पहले से कोई कारोबार? आए जरूर आए, हम तो कहते हैं इस्लामी मुल्क में रहो, लेकिन कोई कारोबार है यहां पे? कह रहे नहीं है, वो तो अल्लाह खिलाएगा। मैंने कहा कोई वही आई है आपको कि अल्लाह ने कहा मैं जबरदस्ती ठोसूंगा? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं जबरदस्ती ठोसूंगा, कहीं लिखा हुआ है कुरान में या हदीस में कहीं लिखा हुआ है? कह रहे कुरान में है ना कि वो अल्लाह ने कहा है कि तकवा इख्तियार करो तो तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ दूंगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। तो मैंने कहा तकवा इख्तियार करो, आधा तकवा या पूरा तकवा? तो कह रहे पूरा तकवा। तो मैंने कहा पूरे तकवे में ये भी है कि कसब का मुआश का पहले इंतजाम हो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। नहीं यार ये बात समझ में। मैंने कहा पहले प्रॉपर तरीके से मुआश का बिजनेस का इंतजाम करें फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें कि अल्लाह मैं एक काफिरों के मुल्क को छोड़कर मुसलमानों के मुल्क में जा रहा हूं और किस पर एतमाद कर रहा हूं? तुझ पर। तो मैंने कहा अगर वो कारोबार नहीं भी चला तो अल्लाह गैब से मदद करेगा, लेकिन क्योंकि आपने अपने कवायफ पूरे कर लिए हैं, आपने अपने जिम्मे का काम पूरा कर लिया, अब अल्लाह अपने जिम्मे का काम पूरा करेगा। आपने अपने जिम्मे का काम पूरा किया ही नहीं, घर में बैठ गए आके, यहां पाकिस्तान में आ गए, बैठ गए कमरे में बंद होके, अब क्या करें ना, दुकान चल रही है, कुछ कारोबार का तजर्बा भी नहीं है उनको, اب نہ وہ پکوڑے بیچنے تھوڑے دنوں میں, پھر کہیں گے یار اللہ اللہ میں نے تجھ پہ توکل کیا تھا, مہر کا چھوڑ کر آئے اور کام کیا لگا دیا تُو نے, پکوڑوں کا کام لگا دیا. تو کمانے میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اس کے بعد توکل کس پہ کریں؟ اللہ پہ. اور یہ جو آیت ہے نا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے غیب سے مدد کرتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں گناہ کا راستہ اختیار نہ کرو. اگر تمہیں ایک حرام راستہ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں پیسہ زیادہ ہے اور ایک حلال راستہ ہے اس میں پیسہ کم ہے, تو حلال اختیار کرو اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پر. اللہ تمہیں وہاں سے روزی پہنچائے گا اس حلال کے ذریعے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. حرام سے بچنے میں توکل کا حکم ہے, حلال اختیار کرنا تو فرض ہے. شکر ہے مشورہ لے لیا تھا انہوں نے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی کے سانپ کو دیکھ کے بھاگے ہیں, تو یہ بھاگنا نبوت کے منافی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو کسی بات سے ڈر لگتا ہے, وہ احتیاطی تدابیر, یہ بھاگنا بھی تو احتیاطی تدبیر تھی نا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ لاٹھی کو اللہ نے سانپ بنایا تو یہ مجھے کاٹنے کے لیے تھوڑی بنایا ہوگا, لیکن حضرت موسیٰ نے پھر یہ بھی سوچا ہوگا کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں کاٹے گی تمہیں, یہ کہاں اللہ نے لکھا ہوا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ بڑا رسک لے رہے تھے کسی کام میں, میں نے کہا یار یہ کام نہ کرو اس میں نقصان, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا نقصان. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا پھر الٹا کام کر رہے ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو نقصان نہیں ہوگا. میں نے کہا اور اگر اللہ نے چاہا کہ نقصان ہو پھر؟ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ میں چاہوں گا یا نہیں چاہوں گا؟ آپ جناب شوگر کا مریض لڈو کھا رہے ہیں, شوگر کا مریض شوگر ہائی پہنچی ہوئی اور رس گلے کھا رہا ہے, اب اسے ہم کہہ رہے ہیں بھائی نہیں کھا مر جائے گا, کہہ رہے اللہ نے چاہا تو نہیں بنوں گا, تو ہم کہیں گے اور اگر نے چاہا نہیں چاہا پھر؟ اللہ نے چاہا تو نہیں مرے گا, لیکن اگر اللہ نے یہ نہیں مرنا نہیں چاہا تو پھر تو مر جائے گا نا. تو تجھے کس نے بتایا کہ بھائی اللہ نہیں چاہے گا؟ اللہ نے تو کہا لڈو کھاؤ گے شوگر کی بیماری تو مرو گے. کیونکہ میری عادت یہی ہے کہ جو شوگر کا مریض لڈو کھاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ مر جائے. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ جو اسباب اختیار نہیں کرتا صحت کے, تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے, جو پانچویں جو بیسویں بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا, تو بتاؤ اللہ چاہتے ہیں کہ بچے یا مرے؟ اب تک کی رپورٹ یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مرے, کیونکہ ہم نے اس قسم کے جتنے واقعات دیکھے بندہ بچا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں, جو بیسویں منزل سے چھلانگ لگائے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بچے نہیں. ہاں میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ چھلانگے لگائے, لیکن جب لگا لیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دلیل الٹی الٹی دلیل ہے, ایک صاحب کہنے لگے دیکھو تین طلاقیں نافذ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میاں بیوی کا گھر اجڑے, دلیل دے رہے ہیں. تین طلاقیں نافذ نہیں ہوتی, ایک ہوتی ہے تین, کیونکہ ایک میں آپشن رہے گا رجوع کا, تین نافذ ہو جائیں گی. تو تین طلاقوں میں جو گھر اجڑ رہا ہے, تو آپ بتاؤ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر اجڑے میاں بیوی کا؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ قطن یہ نہیں چاہتے کہ میاں بیوی کا گھر اجڑے, اس لیے اللہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ تین طلاقیں دیں, لیکن جب آپ نے دے دی تو پھر اللہ چاہتے ہیں کہ اجڑے. جیسے آپ نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا لی, جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی قتل ہو, آپ کے ایک بندوق میں تین گولیاں ہیں, آپ کو پتہ ایک گولی سے زخمی ہوگا مرے گا نہیں, دوسری سے اور زخمی ہو جائے گا, تیسری سے یہ زخموں کی تاب نہ لا کے دنیا سے ہی چلا جائے گا. اب آپ ایک فائر بھی کر سکتے تھے, دو بھی کر سکتے تھے, تین بھی کر سکتے تھے, آپ نے برس کھول دیا تینوں فائر اکٹھے نکال دیے. اب آپ کہہ رہے وہ بندہ مر گیا, آپ کہہ رہے یار میں نے تو سنا تھا مولوی صاحب سے بیان میں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ بندے قتل ہوں, اللہ تو چاہتے ہیں لوگوں کو زندگی ملے, تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو یہی کہا جائے گا کہ اللہ نہیں چاہتے کہ بندے قتل ہوں, لہذا اللہ نے تین فائر کرنے پر پابندی لگائی. اللہ نے کہا ٹی بندوق کا رخ مسلمانوں کی یا کسی انسان کی طرف مت کرو, لیکن جب آپ نے کر دی اور گولی چلا دی تو پھر اللہ چاہتے ہیں کہ وہ مرے اور اس کی سزا آپ کو ملے. تو جب تین طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تو گئی ہاتھ سے, اور اسلامی حکومت نہیں ہے, ورنہ ایسے آدمی کو باقاعدہ سزا بھی ملتی. حضرت عمر کے دور میں یہ قانون تھا کہ جو تین طلاقیں اکٹھی دیتا تھا اس کو کوڑے پہلے لگتے تھے, فتویٰ بعد میں دیا جاتا تھا کہ بیوی حرام ہو گئی. آئی بات سمجھ میں؟ اور حضرت عمر بھی مفتی بھی تھے نا, تو جب کوئی آتا نا حضرت میں تین طلاقیں دے دیے میں کیا کروں, حضرت عمر ڈنڈے سے پہلے دھنائی لگاتے تھے, धुनाई पहले लगाते थे उसके बाद कहते थे तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई हराम हो गई। तो सुन्नत तो यही है कि मेरे पास अगर कोई आया तीन तलाकें देके तो सुन्नत यही है कि मैं डंडे से उसका, एक रिवायत में आता है एक बंदे के इतने डंडे मारे सर पे गंजा कर दिया उसको, वल्लाहु आलम सही हदीस है सही, लेकिन एक रिवायत है गंजा कर दिया डंडे मार मार के उसको। तो सुन्नत तो यही है कि कोई तीन तलाकें देके मुफ्ती के पास आए तो मुफ्ती को चाहिए कि वो पहले क्या करे उसकी धुनाई लगाए। लेकिन लोग आजकल इसको अफोर्ड नहीं हो गए, तो बीवी भी गई ऊपर से डंडे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि मुफ्ती हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मुद्दज़िल्लुल आली ने मुशर्रफ के दौर में ये गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी कि ये तीन तलाकों पर पाबंदी लगाई जाए, इस पे जब ताजीर हो। लेकिन हमारी हुकूमत खवातीन के हुकूक पर संजीदगी से सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग पता है खवातीन को कौन से हुकूक दे रहे हैं, इनको आजाद किया जाए, कपड़ों से आजाद कर दो इनको, शोहर की दस्तर से आजाद कर दो, बहन को भाई से आजाद कर दो, बेटी को बाप से आजाद कर दो, इस किस्म की आजादी को ये क्या कहते हैं, हुकूक निस्वां, या एनजीओ जो आजकल काम कर रही है। तो अगर आप हकीकी मानों में औरत को हुकूक देना चाहते हो तो फिर मर्द को तीन तलाकों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, हट्टी देना जायज नहीं है, गुस्से में दे जाता है तो नुकसान होता है। खैर, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सांप से डर के भागे। तो मैं असल बात अर्ज ये कर रहा था कि अगर सांप लाठी को सांप बनाना का हजरत मूसा के इख्तियार में होता तो डर के भागते, और ये सारा प्रोसेस होता नीचे फेंको, जब भागे वापस नहीं आए तो अल्लाह ने फरमाया या मूसा अकबिल, ए मूसा वापस पलट, ला तखफ डर मत, सनुईदुहा सीरतहल उला, इस सांप को पकड़ ले, हम तुझसे वादा करते हैं इसको दोबारा लाठी बना देंगे। अगर अल्लाह से इतना कहते ना वापस जाके पकड़ो तो पकड़ तो लेते, अल्लाह का ऑर्डर है, लेकिन कब कपाते हुए पकड़ते, अल्लाह मेरी जिंदगी का आखिरी, वो धसेगा जहर जाएगा। तो अल्लाह ने तसल्ली भी दे दी कि ए मूसा पकड़ो भी, और जिस खुदा ने इस लाठी को सांप बनाया है वो इस सांप को दोबारा लाठी बना देगा। इसीलिए कुरान कह रहे हैं जो खुदा तुम्हें इंसान से मिट्टी बनाता है वही मिट्टी से दोबारा इंसान बना के कयामत के दिन अपने सामने खड़ा कर देगा, ये उसके तसर्रुफात है। इसलिए ये ना सोचा करो कि कब्र में मर के कीड़े खा के खत्म हो जाते हैं, दोबारा कहां से पैदा होंगे, सब कुछ कर सकता है वो। गाड़ी में जैसे आगे का गियर होता है ना, रिवर्स गियर भी होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं हम जैसे तुम्हें मिट्टी से पानी और पानी से इंसान बना सकते हैं और फिर इंसान से दोबारा मिट्टी, तो ये अमल हम रिवर्स भी कर सकते हैं, सब कुछ दोबारा हो सकता है। ये सिर्फ फिल्में ही नहीं है जो रिवर्स हो जाती हैं, सही है ना, ये जो इंसान की फिल्म है ये भी रिवर्स हो जाएगी। तो इसी तरह जब भी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं मुश्किल में मुब्तला हुए हैं तो अल्लाह की तरफ देखा और अल्लाह ने क्या कहा, ए मूसा इस लाठी को फेंक, कभी वो सांप बन रही है लाठी, कभी समंदर पे मार रहे हैं तो दो टुकड़े हो रहे हैं उसके। जब फंस गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुश्किल में तो अल्लाह ने क्या कहा कि इसको दरिया पे मारें आप इस लाठी को, क्योंकि हजरत मूसा तो देख रहे थे अभी तक तो ये लाठी सांप बनी है, यहां सांप पानी में क्या करेगा। तो अल्लाह ने बताया कि जो अल्लाह इस लाठी को सांप बना सकता है वो इस लाठी से और भी काम ले सकता है। सांप फेंका है वो, यानी जमीन मारा है पानी में और दो टुकड़े बन गए उसके। फिर बनी इसराइल को पानी की जरूरत थी, इनके 12 कबीले थे, अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा पत्थर पे लाठी को मारे, हम इससे 12 चश्मे पैदा कर देंगे, 12 चश्मे, हर कबीला अपना अपना पानी पिए, वरना इनकी कबाइली जंग ना शुरू हो जाएगी, लड़ते बहुत थे आपस में। तो इससे क्या पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े नहीं किए, ये दो टुकड़े किसने किए, अल्लाह ने किए। हाँ, नबी का हाथ इस्तेमाल हुआ है, करने वाला कौन है, अल्लाह। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी वो जिंदगी ऐसी ही थी जैसी आम इंसानों की जिंदगी हुआ करती है, लेकिन बुराइयों से पाक, वादा खिलाफी नहीं थी, मामलात में साफ थे, दयानतदारी थी। तो मैं असल बात यह कर रहा था आपसे कि जो बुजुर्गी का जो मैयार है ना वो ये नहीं है कि शोबदे बाजियां और जिन चुड़ैल भूत और ये सब उतार रहे, जो बुजुर्गी का मैयार क्या है कि आपकी जिंदगी सुन्नत के करीब हो जैसी नबी की जिंदगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चुस्त थे, सहाबा कराम चुस्त फुर्दीले थे, नमाजी भाई सबकी बात नहीं कर रहा, आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं जो यहां बयान में बैठे हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। नमाजी भाई कितने सुस्त होते हैं, घरों से वालदेन के फोन आते हैं, मिलने आते हैं कि हमारी औलाद में सबसे सुस्त तरीन बच्चा वो है जो पक्का नमाजी है। अरे भाई, उसको तो सबसे चुस्त होना चाहिए, پکا نمازی کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے میں پکا ہے، باقی نماز میں بھی ٹائم میں آگے پیچھے ہوتا ہے. وہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ آخری صف میں آتے تھے اور ایک رکعت ان کی نکلتی تھی فجر میں. میں نے ان سے کہا کہ یار آپ ہمیشہ ایک رکعت آپ کی نکلتی ہے. کہہ رہے کیا کروں، اٹھتے اٹھتے دیر ہو جاتی ہے، فجر میں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اب جیسے نماز 6:30 بجے ہو رہی ہے، تو اب جب نماز 6:35 پہ جاتی تھی تو بھی ان کی ایک رکعت نکل رہی ہے. ہم کہتے تھے یار اب چلو وہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. اب جب 5 منٹ نماز آگے چلی گئی تو اب تو پوری دور ملنی چاہیے. کہ یار وہ کیا کروں یار، وہ ایسا ہوتا ہے یار، وہ ایسا ہوتا ہے. پھر جب نماز ہوتی تھی 6:40 پہ، پھر ان کی ایک رکعت نکل رہی ہے. کچھ اس قسم کے لوگ تھے، کچھ ایسے تھے جن کی 2-2 رکعتیں، وہ بالکل تشہد میں آ گئے امام کے ساتھ. تو یہ اس کی علامت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ نیند پوری ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، ان کو ٹائم پہ کوئی کام کرنے کی عادت ہے ہی نہیں. یہ پیدا ہی لیٹ ہوئے تھے. ڈاکٹر نے جو ڈیٹ دی تھی نا، اس سے 1 گھنٹہ لیٹ پیدا ہوئے تھے. اب جب لیٹ پیدا ہو گئے تو سارے کام کیا ہو رہے ہیں، لیکن مریں گے ٹائم پہ، یاد رکھو. یہ نہ سمجھنا کہ فرشتہ آئے گا تو 1 گھنٹہ توبہ کے لیے دے دے گا کہ چلو جو آپ کیونکہ 5 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 5 منٹ ہے توبہ کرنے کے لیے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگئے، جتنا ٹائم تھا وہ فرشتہ لے جائے گا. تو یہ بھی سست لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہو گیا چلو فجر نکل گئی، رکعت نکل گئی. 1-2 دفعہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، مصروف آدمی کے ساتھ ذرا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن روز ہی نکل رہی ہے نماز آگے جا رہی تو یہ خود ہی سے آگے جا رہے. اور کچھ ایسے ہوتے جو ہمیشہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آگے تو ارے جماعت نکل گئی، روزانہ ہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے باقی کام بھی کیا ہو رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں. چلو ایک اچھی بات ہے، نماز پڑھ تو رہے ہیں، غنیمت ہے ان لوگوں سے جو بالکل ہی نہیں آ رہے. تو سستی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو جتنا بڑا سست ہوتا ہے اتنا بڑا بزرگ سمجھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. اس لیے میں دینداروں سے کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال کیا کرو، اس سے دین کی بدنامی ہوتی ہے. دنیا دار آدمی کی صحت اچھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو کسی چیز میں ٹھیک نہیں ہے تو صحت کے معاملے میں بھی ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوگی، وہ تو خواہشات کی غلامی کر. دیندار آدمی جو نماز پڑھنے والا ہے، جس کے چہرے پہ سنت ہے، داڑھی ہے، اس کو اپنی صحت کا دوسروں سے زیادہ خیال کرنا چاہیے. کھانے پینے میں کھائے چلا جا رہا ہے، کھائے چلا جا رہا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، ایکسرسائز ہی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کیا ورزش کیا کرتے تھے. بھائی ہمارے نبی کی تو ایکٹیویٹیز ایسی تھیں کہ ان لوگوں کی تو صبح شام جسمانی ورزش خود بخود ہوتی تھی. آپ تو آفس میں جا کے بیٹھ جاتے ہو کمپیوٹر کے سامنے، انگلیوں کی ورزش ہو رہی ہے، وہ بھی تھوڑا سا اس میں بھی کہتے ہیں ایکچولی میں آج بہت تھک گیا ہوں. کیا کیا ہے تم نے بھائی، تم تھک گئے ہو، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہو، سارے کام تمہارے کمپیوٹر کر کے دے رہے ہیں. تھکاوٹ نہیں ہے، تھکائیں اپنے جسم کو، جاگنگ کیا کریں. دینداروں کی بات کر رہا ہوں میں، دنیا دار لوگوں کی پھر بھی اس طرف تھوڑی تھوڑی توجہ ہے. دیندار بن جاتا ہے بس پتہ کیا سوچتا ہے، مرنا تو ہے، یہ سوچ ہوتی ہے. اب ان سے کہو بھائی ذرا صحت کا بھی خیال کرو، بھائی جوانی ہوگی تو آ جائے گی، وہ تو موت کا ٹائم تو لکھا ہوا ہے، مرنا جو ہے جوانی ہوگی تو آ جائے گی. بھائی تھوڑا اپنی فٹنس کا خیال کرو، یہ توند کہاں جا رہی ہے، یہ کولے کدھر کو جا رہے ہیں، تھوڑا سا تو کچھ مطابقت ہونی چاہیے نا، اتنا ڈفرینس جو ہے یہ ذرا نقصان دے. تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی کیا فٹنس پہ کیا ملے گا، قبر میں جائیں گے تو کیڑوں نے ہی تو کھانا ہے نا، کھانا کس نے، قبر کے کیڑوں نے ہی تو کھانا ہے. تو کیڑوں کو، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے، میں نے کہا کیڑوں کے کھلانے کے لیے کچھ جسم کو بنا لو یار، کیڑے کھاتے ہوئے ان کو تو مزہ آئے گا، کم از کم کچھ کھا رہے ہیں. یہ تو میں نے کہا باڈی اس قسم کی ہے کہ کیڑے بھی اس کو شوق سے نہیں کھائیں گے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ دماغ میں ہے کہ کیڑوں نے ہی تو کھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا. آپ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کیڑوں نے ہی تو کھانا ہے تو کیا ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کتنا خوبصورت تھا، قبر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانا ہے، اور گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں. ٹھیک ہے آپ کی جسم محفوظ ہے، مگر جسم لوگوں سے تو چھپ گیا نا. یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا. اگر صحت کا خیال نہ رکھنا یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں ان خوراکوں کا ذکر کیوں کرتے جو صحت کے لیے ضروری ہیں. ان خوراکوں کا ذکر کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ. چائے کا ذکر ہوتا قرآن میں, گٹکے کا ذکر ہوتا, تمباکو ہوتا, چرس ہوتی, ہیروئن ہوتی, سگریٹ ہوتی, کاوے ہوتے. کیا خیال ہے؟ قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا ہے انار کا, انگور کا, انجیر کا, اور کیلے کا ذکر بھی ہے. کیلے میں پوٹاشیم ہوتا ہے بہت زیادہ, میگنیشیم ہوتا ہے, لیکن زیادہ نہ کھائے موٹے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اتنا کھائے کہ بس ہڈیاں مضبوط ہو جائیں تھوڑی سی. اور کھجور کا, کھجور سے بہتر تو کوئی پھل ہی نہیں ہے. کتنی چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں. زیتون ہے, ڈالڈے کا ذکر ہے قرآن میں, ہے بھائی؟ یہ جو آج کل مختلف قسم کی چربیوں سے عجیب عجیب سے تیل نکالے ہیں کہیں بھی نہیں ہے. زیتون کا ذکر ہے قرآن میں. مچھلی کا ذکر ہے, لحمن طریا, تازہ گوشت مچھلی. تو ایسی پرندوں کے گوشت کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے. جنت میں اس کا مطلب ہے پرندوں کے گوشت میں کوئی خاص بات ہے جو اللہ نے جنتیوں کا پھل کس کو بنایا ہے, سوری جنتیوں کی خوراک پرندوں کے گوشت کو بنایا ہے. اس کا مطلب پرندوں کے گوشت میں کوئی خاص چیز ہے. شکار کیا کریں تفریح کے لیے, جائز تفریحات, جائز, بس یہ بات ختم کرتا ہوں, جائز تفریحات, جائز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو فإن آباکم کان رامیا, تیر اندازی سیکھو, شکار کیا کرو. حدیث میں شکار کے الفاظ نہیں لیکن مفہوم تو وہی ہے نا. تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے. حضرت اسماعیل کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ جنگلوں میں نکل کے شکار کرتے تھے اور شکار کر کے جانور کھایا کرتے تھے. تو جب شکار پہ پابندی ہٹا کرے, سارا سال تو پابندی نہیں رہتی نا, تو ہٹا کرے تو بندوقیں لے کے چلے جایا کریں, شکار کریں. یہ جائز تفریح ہے, اس سے دماغ فریش ہوتا ہے, پیغمبروں کی سنت پر عمل ہوتا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے. آج تفریح کے لیے سینما گھر چلے جاتے ہیں, بیوی بچوں کو لے کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائے گا فلمیں دیکھنے کے لیے. اس تفریح سے صحت بھی برباد, دماغ بھی خراب, اور کمر کے موہرے کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے. کمپیوٹر پہ گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہے گا تو کمر تو آؤٹ ہو جائے گی نا اس کی. صبح اٹھتا ہے تو پھر ایسا ہی رہتا ہے جس زاویے میں بیٹھا ہوا تھا نا. کمر کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے, فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ تفریحات کیا کریں, یہ والی. تو ایک تو چھوٹی سی بات رہ گئی ہے, دعا کے وقت میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.